یہ اشعار میرے مرشد و محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمان میرے مرشد ثانی حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ قدرو کے یہ شاعر حضرت نے اپنے شعر کی شان میں فرمائے ہیں. مدحِ شعر عنوان ہے کس قیامت کی طرف اف تیرے افسانے میں ہے, کس قیامت کی طرف اف تیرے افسانے میں. جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے, جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے, میں بے آرائش کوئی اس آئینہ خانے میں ہے, میں بے آرائش کوئی اس آئینہ خانے میں ہے. جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے. یہ شعر سے متعلق ہے کہ شعر مرید کے قلب میں برے برے اخلاق ہوتے ہیں, ان کی اصلاح کرتا ہے, ان کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے برے برے اخلاق کی. جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے, میں بے آرائش کوئی سائنہ خانے میں ہے. تم دیے صحبا سے ساغر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے, تم دیے صحبا سے ساغر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے, اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے, اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے. تم دیے صحبا سے ساغر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے, اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے. تیرے خون کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر, تیرے خون کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر, سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے, سر کٹانے کی تمنا سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے. میرے ساقی ایسا منظر تو نہ دیکھا تھا کہیں, میرے ساقی ایسا منظر تو نہ دیکھا تھا کہیں, کرشن لب بھی مست و رفتاں تیرے میخانے میں ہے, کرشن لب بھی مست و رفتاں تیرے میخانے میں ہے. میرے ساقی ایسا منظر تو نہ دیکھا تھا کہیں, کرشن لب بھی مست و رفتاں تیرے میخانے میں ہے. سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری, سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری, اور قیامت کا زمان تم سے بچھڑ جانے میں ہے, اور قیامت کا زمان تم سے بچھڑ جانے میں ہے. سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری, اور قیامت کا زمان تم سے بچھڑ جانے میں ہے. پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا, پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا, ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے, ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے. پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا, پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا, ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے. ہاں کلیجے منہ کو آتے ہیں تیری آواز سے, ہاں کلیجے منہ کو آتے ہیں تیری آواز سے, اس قیامت کی تڑپ تیرے افسانے میں ہے، اس قیامت کی تڑپ تیرے افسانے میں ہے، ہم کلیجے منہ کو آتے ہیں تیری آواز سے، ہاں کلیجے منہ کو آتے ہیں تیری آواز سے، اس قیامت کی تڑپ تیرے افسانے میں ہے، اس قیامت کی تڑپ تیرے افسانے میں ہے، اے نگاہ خوشنگی دل کو میرے کیا کر دیا، اے نگاہ خوشنگی دل کو میرے کیا کر دیا، چین اس وحشی کو آبادی نہ ویرانے میں ہے، چین اس وحشی کو آبادی نہ ویرانے میں ہے، اے نگاہ خوشنگی دل کو میرے کیا کر دیا، اے نگاہِ خوشنگی دل کو میرے کیا کر دیا، چین اس وحشی کو آبادی نہ ویرانے میں ہے، چین اس وحشی کو آبادی نہ ویرانے میں ہے، اب نہ ہو جائے گا مجھ کو سن لو اے اہل خرد، اب نہ ہو جائے گا مجھ کو سن لو اے اہل خرد، ہوش میرا غرق اب ساقی کے پیمانے میں ہے، ہوش میرا غرق اب ساقی کے پیمانے میں ہے، اب نہ ہو جائے گا مجھ کو سن لو اے اہل خرد، ہوش میرا غرق اب ساقی کے پیمانے میں ہے، یا الہی قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، یا الہی قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، جو تڑپ بلبل میں ہے جو سوز پروانے میں ہے، جو تڑپ بلبل میں ہے جو سوز پروانے میں ہے، یا الہی قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، جو تڑپ بلبل میں ہے جو سوز پروانے میں ہے، جو تڑپ بلبل میں ہے جو سوز پروانے میں ہے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے، اس وقت جب یہ اشعار ہوئے تقریباً 40 سال قبل، جب احبر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حضرت والا کی محبت میں 18 اپریل 1974 کو یہ اشعار موضوع ہوئے، اور جب احبر نے حضرت والا کو سنائے تو حضرت والا نے برجستہ یہ شعر فرمایا، کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی، جان عشرت جان اختر ہو گئی، کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی، جان عشرت جان اختر ہو گئی، کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی، جان عشرت جان اختر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس دعا کو احبر کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ حیات المسلمین سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، آج جو باب اس میں ہے روح، آٹھویں روح، اس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو اپنے دل میں جمانا، جس سے آپ کی محبت بھی بڑھے اور جس سے ان عادات کو اختیار کرنے کا بھی شوق ہو۔ اب چند آیتیں اور حدیثیں اس باب میں لکھتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے یعنی انسان ہیں، جن کو تمہاری سب کی مضرت یعنی نقصان کی باتیں نہایت گراں گزرتی ہیں،
جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ فائدے میں لکھا ہے حضرت نے کہ کیا انتہا ہے آپ کی مروت کی کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ اب اپنے کاموں میں لگو، اور یہ لحاظ ذاتی معاملات میں تھا اور احکام الہی کی تبلیغ میں نہ تھا۔ یہ آیتیں تھیں، آگے حدیثیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ کو اف بھی نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلانا کام کیوں کیا اور فلانا کام کیوں نہیں کیا۔ ہر وقت فائدے میں لکھتے ہیں کہ ہر وقت کے خادم کو 10 برس کے عرصے تک ہوں سے ہاں نہ فرمانا یہ معمولی بات نہیں، کیا اتنے عرصے تک کوئی بات بھی خلاف مزاج لطیف نہ ہوئی ہوگی۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خوش خلق تھے، آپ نے مجھ کو ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں تو نہیں جاتا اور دل میں یہ تھا کہ جہاں حکم دیا ہے وہاں جاؤں گا، یہ بچپن کا اثر تھا۔ میں وہاں سے چلا تو بازار میں چند کھیلنے والے لڑکوں پر گزرا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی، میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا تم تو جہاں میں نے کہا تھا جا رہے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں۔ انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے بدن پر ایک نجران کا بنا ہوا موٹی کنی کا چادرہ تھا، آپ کو ایک بدوی ملا اور اس نے آپ کو چادرہ پکڑ کر بڑی زور سے کھینچا، آپ اس کے سینے کے قریب جا پہنچے، پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے، آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا پھر ہنسے، پھر اس کے لیے عطا فرمانے کا حکم دیا۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا فیل کرے تو ہمارے تو دماغ آؤٹ ہو جائے، کیا اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں دیتا، اگر ہوا تو دے دیا ورنہ اس وقت معذرت اور دوسرے وقت کے لیے وعدہ فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی جو آپ ہی کی تھیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھیں، آپ نے اس کو سب کی سب دے دی، وہ اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا اے قوم مسلمان ہو جاؤ، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے سے بھی اندیشہ نہیں کرتے، یعنی اللہ پہ اس قدر زبردست توکل اس کا دیکھ کے اس نے قوم کو آ کے مسلمان ہونے کی تبلیغ کر دی۔ اسلام اسی طرح پھیلا ہے، جو بے وقوف یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے وہ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے جبکہ آپ مقام حنین سے واپس ہو رہے تھے، آپ کو بدوی لوگ لپٹ گئے اور آپ سے مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت سے اڑا دیا اور آپ کا چادرہ بھی چھین لیا، آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا چادرہ تو دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھ کو نہ بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا نہ تھوڑے دل کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے مدینے والوں کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تھا، سو جو برتن بھی پیش کرتے آپ برکت کے لیے اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے، بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی جب بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے اور نہ کوسنا دینے والے تھے، کوئی بات عقاب کی ہوتی تو یوں فرماتے، فلانے شخص کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی کو خاک لگ جاوے، جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں، خصوصاً اگر سجدے میں لگ جاوے تب تو یہ دعا ہے نمازی ہونے کی، اور نماز میں خاصیت ہے بری باتوں سے روکنے کی، تو یہ اسلام کی دعا ہوئی. یعنی اگر کسی کو کہہ دیا کہ اس کی پیشانی کو خاک لگ جاوے تو اس سے مراد یہ کتنی اچھی مراد، یعنی اس کی پوری اصلاح ہو جائے، یعنی نمازی ہو جائے اور نماز سے بری باتوں سے رک جائے. یعنی بد دعا تو دیتے ہی نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چند ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بد دعا فرمائی، ورنہ آپ بد دعا نہیں فرماتے تھے کسی کے لیے بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمگین تھے کہ کنواری لڑکی جیسے اپنے پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ. سو جب کوئی ناپاک ناگوار دیکھتے تو شرم کے سبب زبان سے نہ فرماتے، مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک میں دیکھتے تھے. اثر آ جاتا تھا لیکن زبان سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ فرماتے. حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے، جس کی مثالیں اگلی حدیث میں آتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹ لیتے تھے اور اپنا کپڑا سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کر لیتے تھے جس طرح تم میں معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ آپ من جملہ بشر کے ایک بشر تھے، یعنی گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہ رہتے تھے، اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے تھے کہ شاید کسی کی چڑھ گئی ہو، کیونکہ آپ اس سے پاک تھے، اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے. یہ مثالیں ہیں گھر کے کام کی، کیونکہ رواج میں یہ کام گھر والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور اپنا ذاتی کام بھی کر لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، اور نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو. ہاں راہ خدا میں جہاد اس سے مستثنا ہے، مراد وہ مارنا ہے جیسے غصے کے جوش میں عادت ہوتی ہے. اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا گیا، یعنی آپ نے اپنا ذاتی انتقام کبھی کسی سے نہیں لیا. البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیز میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت آپ اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے، اس کے یعنی جو جیسا گناہ ہوا اس کے مطابق اس کی سزا. وہ تو شریعت کا معاملہ تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ عفو و کرم کا معاملہ فرمایا ہمیشہ، بلکہ صرف معافی نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی فرما دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں 8 برس کا تھا، اس وقت آپ کی خدمت میں آ گیا تھا، اور 10 برس تک میں نے آپ کی خدمت کی. میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو آپ نے کبھی ملامت نہیں کی، اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ فرماتے جانے دو، اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتی تو وہی ہوتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے تھے کہ آپ مریض کی بیمار کرسی فرماتے تھے اور جنازے کے ساتھ جاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مسافہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے خود نہ نکالتے تھے، یہاں تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا، اور نہ اپنا منہ اس کے منہ کی طرف سے پھیرتے تھے، یہاں تک کہ وہی اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیر لیتا تھا، اور آپ کبھی اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے اپنے زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، بلکہ سب میں سب کے برابر بیٹھتے تھے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زانوں سے مراد پاؤں ہوں، یعنی آپ کسی کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے تھے. شمائل ترمذی باب تواضع اور باب خلق میں 2 لمبی حدیثیں ہیں، ان میں سے بعض جملے نقل کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان میں تشریف لے جاتے تو مکان میں رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، ایک حصہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات خاص کے لیے، پھر اپنے خاص حصے کو بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان اس طرح تقسیم فرماتے کہ اس حصے کی برکات کو اپنے خاص احباب کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچاتے، یعنی اس حصے میں خاص حضرات کو استفادے کے لیے اجازت تھی، پھر وہ عام لوگوں تک ان علوم کو پہنچاتے، اور اس مذکورہ حصے امت میں آپ کی عادت یہ تھی کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو حاضری کی اجازت دینے میں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے، اور اس وقت کو ان پر بقدر ان کی دینی فضیلت کے تقسیم کرتے تھے، کیونکہ کسی کو کوئی ضرورت ہوئی، کسی کو دو ضرورتیں ہوئیں، کسی کو کئی ضرورتیں ہوئیں، یعنی علم کے حساب سے سوالات جیسے پوچھتے ہیں معاملات، تو ان کے حساب سے اہل علم کو زیادہ فوقیت دیا کرتے تھے تاکہ ان سے دین پھیلے، کیونکہ کسی کو ایک ضرورت ہوئی، کسی کو دو ضرورتیں ہوئیں، کسی کو کئی ضرورتیں ہوئیں، آپ اسی نسبت سے ان کے ساتھ مشغول ہوتے اور ان کو بھی ایسے کام میں مشغول رکھتے جس میں ان کی اور امت کی مصلحت ہو، جیسے مسئلہ پوچھنا اور مناسب حالات کی اطلاع دینا، اور آپ کے سب طالب ہو کر آتے اور علاوہ علمی فوائد کے کچھ کھا پی کر بھی واپس جاتے اور دین کے حادی بن کر نکلتے۔ یہ رنگ تھا مجلس خاص کا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے آپ کے باہر تشریف لانے کی بابت پوچھا، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی جس کو میں انہی کی دوسری حدیث سے نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کشادہ روح، نرم خو، نرم مزاج تھے۔ کشادہ روح یعنی چہرے سے کشادہ، یعنی جب کسی سے ملے تو کھل کر مسکرا کے ملے، نرمی سے ملے، نرم مزاجی سے ملے۔ آپ کے سامنے لوگ آپس میں جھگڑتے نہ تھے، اور جب آپ کے روبرو کوئی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک آپ خاموش رہتے، اور آپ پردیسی آدمی کی گفتگو اور سوال میں بے تمیزی کرنے پر تحمل فرماتے تھے اور کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا تب اس کو کاٹ دیتے، خواہ منع فرما کر یا اٹھ کر چلے جانے سے۔ یہ رنگ تھا مجلس عام کا۔ یہ برتاؤ تو اپنے تعلق والوں سے تھا، اور مخالفین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا بھی کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی موقع پر آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین پر بدعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں کوسنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فائدہ، اس لیے آپ کی عادت دشمنوں کے لیے بھی دعائیں خیر ہی کرنے کی تھی، اور کبھی کبھار اپنے مالک حقیقی سے فریاد کے طور پر کچھ کہہ دینا کہ ان کی شرارت سے آپ کی حفاظت فرما دے، یہ اور بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لمبا قصہ طائف کا منقول ہے، جس میں آپ کو کفار کے ہاتھ سے اس قدر اذیت پہنچی جس کو آپ نے جنگ احد کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت فرمایا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہاڑوں کے فرشتے سے ملایا، اور اس نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ کو حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان کے منہ پر ان لوگوں پر لا ملاؤں جس میں یہ سب پس جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اگر اس وقت ہاتھ سے بدلہ لینے کا موقع نہ تھا تو زبان سے کہنا تو آسان تھا، یعنی فرشتے سے کہہ دیتے، اس میں کیا مشکل تھی، خصوصاً جب آپ کو یہ یقین بھی دلا دیا گیا کہ زبان ہلاتے ہی سب تہس نہس کر دیے جائیں گے، مگر آپ نے پھر بھی شفقت ہی سے کام لیا۔ یہ برتاؤ ان مخالفین کے ساتھ تھا جو آپ کے مد مقابل تھے۔ بعض مخالفین آپ کے رعایا تھے جس پر باضابطہ بھی قدرت تھی، ان کے ساتھ بھی برتاؤ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک لمبا قصہ منقول ہے، جس میں کسی یہودی کا، جو کہ مسلمانوں کی رعیت ہو کر مدینے میں آباد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کچھ قرض تھا۔ اس نے ایک بار آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ زور سے اگلے دن صبح تک آپ کو مسجد سے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ لوگوں کے دھمکانے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاہد اور غیر معاہد پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی قصے میں ہے کہ جب دن چڑھا تو یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اور یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ آپ کی صفت جو تورات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی پیدائش مکہ میں ہے اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے اور سلطنت شام میں ہوگی، چنانچہ بعد میں ہوئی بھی، اور آپ نہ صف خو ہیں، نہ درست مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، اور نہ بے حیائی کا کام، نہ بے حیائی کی بات آپ کی وضع ہے۔ مجھ کو اس کا دیکھنا تھا کہ دیکھوں آپ وہی ہیں یا نہیں، سو دیکھ لیا آپ وہی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجز دو حدیثوں کے جن میں شمائل کا نام ہے، باقی سب حدیثیں مشکات کی ہیں۔ مشورے میں حضرت مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر انہی تھوڑی سی حدیثوں کو روز مرہ ایک ہی بار پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو تو پھر دیکھ لو گے کہ تم کیسے جلدی اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرو گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تھوڑے سے جو بیان ہے اخلاق مبارک کا، ان سے ہم کس قدر سبق پکڑ سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، کیسی ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اپنے معاملات دوستوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اور ہم عمروں کے ساتھ، اور اپنے جو صاحب معاملہ لوگ ہیں دفتروں میں، کیسے ہمارے اخلاق ہیں، ان سے سب زندگی بھر کی جو بات ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ کیسے ہمارے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمایا، اور ہم کو نرم خو اور انتقام نہ لینے والا۔ بالکل فرمایا ہے کہ جو شخص انتقام لے گا وہ ولی نہیں ہو سکتا اللہ کا، اور جو ولی ہوتا ہے وہ انتقام نہیں لیتا، اور یہ انتقام اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، یعنی ذاتی طور پر ذاتی تکلیف پہنچانے سے انتقام نہیں لیتا۔ دین کے لیے جو ہے بات میں سخت ہونا چاہیے، دینی کوئی خرابی پیدا کرے یا کوئی گناہ کا کام کرے اس پہ راضی ہونا یہ نہیں ہے انتقام، یہ اس سے بھی راضی ہو جائے، بلکہ اس پہ تو جو شریعت کا معاملہ ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ذاتی بات میں ذاتی کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی کچھ کہہ دے تو اس کے لیے ہے کہ اپنے ذاتی معاملات کے اندر آپ کو کرم کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اخلاق حسنہ عطا فرمائے، برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کتاب کی برکات خصوصاً سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی خود ایک اپنی برکات ہوتی ہیں خاص، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔